پروگرام جہان رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری۔ سامعین، ہم آپ کو بتاتے چلے کہ آج کے پروگرام میں سب سے پہلے ہم گفتگو کریں گے پاکستان کی نئی حکومت کے 100 دن مکمل ہونے کے اوپر، کیا کھویا، کیا پایا، کیا ہوا، کیا نہیں ہوا اس بارے میں، جس کے بعد دو کراچی میں ہونے والی ایک ایکسپو آئیڈیاز 2018 ایکسپو کے بارے میں بات کریں گے، اور پھر انڈیا اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے گفتگو ہوگی، اور آخر میں امریکہ اور میکسیکو کے بارڈر پر امیگرینٹس کا جو تنازع ہے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں پروگرام کا، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ڈاکٹر عاصم اللہ بخش صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر محمد بقائی موجود ہیں، اور یہاں امریکہ سے پروفیسر فیضان ہمارے ساتھ ہوں گے۔ آغاز کرتا ہوں ڈاکٹر محمد بقائی آپ سے، یہ فرمائیے کہ 100 دن مکمل ہو گئے ہیں، بار بار یہ بات کہی گئی کہ ان 100 دنوں کے دوران آپ نئی حکومت کی کارکردگی کا جائزہ لے سکتے ہیں، آپ ایک اوور آل تجزیہ پیش کر سکتی ہیں کہ کیا کھویا، کیا پایا، کیا ہوا، کیا نہیں ہوا؟
دیکھیے، حکومت نے تھوڑی شروع میں تو بلنڈرز بھی کیے، ایک دو چیزیں مس ہینڈل بھی ہوئی، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ 3 فرنٹس ہیں، کیونکہ میرا 100 ڈیز اول تو یہ کوئی ہمارے ساؤتھ ایشین ملکوں کا وتیرہ نہیں ہے، انہوں نے ایک ویسٹرن کانسیپٹ اڈاپٹ کیا تھا، لیکن 3 چیزیں ضرور ہوئی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ فورن پالیسی کے فرنٹ پر ان کی کنسالیڈیشن واضح ہے، اور وہاں اپوزیشن بھی ادراک کرتی ہے اس بات کا کہ فورن پالیسی کے فرنٹ پر جو انہوں نے چیزیں اب تک کی ہیں وہ بہتر ہوئی ہیں، اور ایک وائس لیس فیس لیس ہمارا فورن آفس تھا وہ اب نہیں، تو وہاں میں سمجھتی ہوں پیش رفت اچھی ہے، ڈائریکشن اچھی ہے۔ پھر انسپائٹ آف دا فیکٹ کہ اکنامیکلی بہت شدید چیلنجز تھے، اور لگتا تھا کہ آئی ایم ایف کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگی پاکستان کے پاس، وہاں آپشن کریٹ کی گئی ہے، اور تواتر کے ساتھ اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل کے اجلاس ہوتے ہیں، اور کچھ سینس آف ڈائریکشن نہیں تو کمٹمنٹ ضرور ہے کہ معیشت کو صحیح راہ پر ڈگر پہ لایا جائے۔ اور میرے خیال میں جو تیسرا فرنٹ امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ عمومی طور پر پاکستان کی اگر آپ تاریخ کے تناظر میں دیکھیں تو کرپشن کا جو سلوگن تھا وہ الیکشن سلوگن ہوتا تھا، اور پوسٹ الیکشن اس کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہوتی تھی، زرداری کو بھی کسی نے زمین پہ گھسیٹ لیا، کسی نے کچھ کر لیا، لیکن جب الیکشن ہو گئے تو سب کچھ ہنکی ڈوری ہو گیا۔ عمران خان صاحب چاہے انٹرنیشنل فرنٹ پہ بات کریں چاہے لوکلی بات کریں، وہ اس کو جوڑتے ہیں اپنی کامیابی سے، پاکستان کی معیشت کو صحیح ڈگر پر لانے سے، بلکہ ان سم ویز پاکستان کی بقا سے، اور وہ تواتر کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا اینٹی کرپشن ایجنڈا ہے یہ اسی طرح اور اسی رفتار سے چلے گا، بلکہ مجھے یہ لوگ بتاتے ہیں کہ اپنے قریبی حلقوں میں جو وہ یہ کہتے ہیں کہ غلطی کر لو میں معاف کر دوں گا، بلنڈر کر دو میں معاف کر دوں گا، انفیشنسی میں ایکسیوز کر دوں گا، کرپشن ایکسیوز نہیں کروں گا۔ پھر یہ بھی لوگ بتاتے ہیں کہ جو ایک صورتحال تھی کہ پی ایم ہاؤس میں ایک دکان لگا کرتی تھی، اور حکومت جیسی پاور میں آتی تھی لوگ اپنے کام کراتے تھے، اس طرح کا سیناریو اب نہیں ہے۔ میڈیا جو کہ ڈائریکٹ بینیفیشری تھا ڈیموکریٹک حکومتوں کا اپنے آپ کو ان کے پروپیگنڈا آگے لے جانے میں، اور میڈیا نے اس سے بڑا فیض فائدہ اٹھایا، وہاں پہ بھی ہمیں کب گن لگی ہوئی نظر آتی ہے، تو میڈیا ہاؤسز تو ایکچولی بہت پریشان ہیں۔ تو میرے خیال یہ کچھ میجر چیزیں ہیں جو ہوئی ہیں، لیکن ابھی جو سب سے بڑا چیلنج تو بدستور ان کے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ معیشت کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کیا وہ یہ کر پائیں گے۔
بہت شکریہ ڈاکٹر محمد بقائی آپ کا۔ ڈاکٹر عاصم اللہ بخش صاحب، یہ فرمائیے کہ ایک خاص بات جو کہی تھی عمران خان صاحب نے اور ان کی ٹیم نے، وہ یہ تھی کہ ملک میں غربت کا خاتمہ کیا جائے گا، عام آدمی کے لیے زندگی آسان بنائی جائے گی، اور کرپشن کا خاتمہ جو تھا ان کا ایک میجر کمٹمنٹ تھا، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ اس کمٹمنٹ پہ ابھی تک قائم ہے، اور ابھی تک 100 دنوں میں، ہر چند کے 100 دن بہت کم ہوتے ہیں، کوئی میجر اسکینڈل کرپشن کے حوالے سے سامنے نہیں آیا ہے، اور ان چیزوں پر تسلسل سے عمل ہو رہا ہے جو اینٹی کرپشن کہی جاتی ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان دو محاذوں پر کوئی کامیابی قابل ذکر حاصل ہوئی ہے عمران خان صاحب کی حکومت کو؟
دیکھیے، عمران خان صاحب نے جب اپنا یہ 100 دنوں کا ذکر کیا تھا پروگرام کا، انہوں نے کہا تھا کہ اس میں ہماری آئیڈیالوجی جو ہے وہ ظاہر ہوگی اور ہماری جو سمت ہے اس کا تعین ہو جائے گا. لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو ویسے بھی 100 دن جو ہیں یہ ہمارے جیسی ذرا لیس ایفیشنٹ سوسائٹیز میں بہت ہی چھوٹا میئر ہے کسی چیز کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. اور دوسرا ہے کہ 100 دن کا ایک اتنا انرشیا ہوتا ہے جس طرح بات ہوئی کہ ان کی کوئی آپ نے کہا کہ کرپشن اسکینڈل نہیں, تو وہ پہلے 100 دن میں کسی بھی حکومت کا میرا نہیں خیال کہ کبھی کوئی چیز ایسی سامنے آئی ہے. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اپنی جو گفتگو ہے اس میں عمران خان صاحب نے اس بات پہ بار بار جو ہے وہ انسسٹ کیا ہے لیکن کہ کرپشن نہیں ہوگی. لیکن یہ ہے کہ ابھی جو اس کے لیے فریم ورک ہے اور جو اس کے لیے ایک پروٹوکالز ہیں وہ ہمیں سیٹ ہوتے کہیں نظر نہیں آ رہے, سوائے اس کے کہ وہ سارا جو انحصار ہے وہ نیب کی کاروائیوں پر ہے. وہ کاروائیاں جو پہلے سے چل رہی ہیں اور اس میں نشانہ صرف شاید اتفاق ہی ہوگا ایسا کہ صرف اپوزیشن کے لوگ ہیں اس میں, مثلاً ان کے عمران خان صاحب کی پارٹی کے نظر کوندل صاحب پہ ای او بی آئی کا ایک بہت بڑا کرپشن اسکینڈل ہے, اس کے متعلق ہم نے کبھی نہیں سنا کہ نیب نے کوئی بات جو ہے ذکر آگے چلایا ہو. یا ایون کے پی کے میں جو ان کی گورنمنٹ کا دورانیہ تھا اس دوران جو پروجیکٹس ہوئے اس کے بارے میں کچھ خاص سننے میں نہیں آتا سوائے اس کے کہ اس پر بھی نیب جو ہے وہ نظر رکھے ہوئے. اب وہ نظر جو کب عمل میں بدلے گی وہ بھی ہمارے سامنے نہیں ہے. جہاں تک لیس افورڈنگ جو سوسائٹی کے حصے ہیں جن کو ہم پاورٹی لائن سے نیچے ہیں یا پاورٹی لائن کے ساتھ جو ایگزسٹ کرتے ہیں ان کے حوالے سے بھی جو ابھی یہ خبر آئی ہے کہ ورلڈ بینک سے جو ہے وہ $40 million کا جو ہے وہ ایک قرضے کی لائن کی بات ہو رہی ہے تاکہ ان کے لیے کیا جائے. لیکن یہاں پہ بھی وہی بات ہے کہ ہم ابھی تک چاہے اعلان کے طور پر ہی ہو کیونکہ یہ تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی ہے کہ اگر ہم 100 دن پہ اس کو عملی طور پہ گیج کریں, لیکن پالیسی سیکشن میں بھی کوئی ہمارے سامنے ایسی چیز نہیں ہے کہ کیا ایسا نیا وہ کرنے جا رہے ہیں. سوائے اس کے خبر یہ تھی کہ جو بی آئی ایس پی ہے جو سیفٹی نیٹ والا ہے آپ کا سوشل سیکورٹی نیٹ جو ہے اس میں کچھ وہ جو پیمنٹس دیتے ہیں اس کی جو اماؤنٹ ہے وہ بڑھا دی جائے گی. ایک ہیلتھ کارڈ کی بات ہے لیکن وہ ہیلتھ کارڈ بھی ابھی ہمارے سامنے اس کے کوئی خد و خال نہیں آئے. تو ابھی تک جو تمام گفتگو ہے وہ پری الیکشن موڈ کی اس میں چل رہی ہے کہ جس میں گفتگو تو ہے لیکن کسی پالیسی کی آؤٹ لائن اور پھر اس کا کسی نہ کسی حد تک کوئی عملی جو سلسلہ ہے وہ ہمیں نہیں لگتا. ابھی تک تو وہی اسٹیٹس کو چل رہا ہے یا اسی کے تحت جو کام چل رہے ہیں جو پہلے ہوتے آ رہے ہیں. جب تک خود ان کی پارٹی کا یا ان کی گورنمنٹ کا کوئی ایک سٹیمپ نہیں لگے گی چیزوں پہ کہ یہ اس طرح ہم نے یہ چیز تبدیل کیا اور اب اس میں آئندہ ایسے ہوگا, تب تک ہم ان کو یہ کریڈٹ شاید نہ دے پائیں کہ انہوں نے اس چیز کو کنسیو کیا اور اس کو لے کے آگے بڑھے. ابھی تک چیزیں ویسے ہی چل رہی ہیں جیسی پاکستان میں روٹین میں چلا کرتی ہیں اور ہر حکومت آتی ہے تو محتاط ہوتی ہے اور وہی احتیاط یہ بھی کر رہے ہیں یا دیکھنے میں آ رہی ہے. لیکن ہم امید ضرور کرتے ہیں اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید 100 دن یا شاید 2 دفعہ 100 دن کی اور مہلت ان کو لینی پڑے گی, پھر یہ شاید اپنی کچھ پالیسیز جو ہے اس کو واضح کر سکیں. اور اتنا انتظار کرنا چاہیے, یہ نہیں کہ ہم 100 دن پہ کر کے تو اس کا مذمت شروع کر دیں, لیکن ہمیں اس پہ تنقیدی نگاہ ضرور رکھنی چاہیے تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ اگلے 200 دن بھی اسی طرح ایک گفت و شنید میں جو ہے وہ ضائع نہ ہو جائے بلکہ اب ہمیں پالیسی, لیجسلیشن, ایکشن, ایگزیکیوشنل پلان ان سب چیزوں کے کو خد و خال نظر آنے چاہیے.
اچھا اس وقت ہمارے ساتھ تو خالد رحمان صاحب, اچھا ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. ڈاکٹر ہما بقائی یہ اور فرمائیے آپ کہ ہم اگر لیجسلیٹو وہ فرنٹ پر دیکھتے ہیں تو ان 100 دنوں میں ہمیں اب کوئی کامیابی نظر آتی ہے کہ کتنی قانون سازی ہوئی؟ اچھا وہ بھی چلی گئی ہیں. ڈاکٹر عاصم اللہ بخش آپ یہ فرمائیے کہ لیجسلیشن کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ کو کوئی کامیابی نظر آتی ہے اس میں؟
دیکھیے جی, لیجسلیشن میں تو آپ یہ دیکھیے کہ کوئی ابھی تک ایسی چیز نہیں ہے جو ہمارے سامنے آئی ہو جس میں ہم کہہ سکیں کہ کوئی پارلیمنٹ نے جو ہے وہ اپنا کام آگے بڑھایا ہے. ویسے بھی 90 days ابھی ہوئے ہیں اس میں پارلیمنٹ میں, ظاہر ہے کہ پروسیس ہوتا ہے, کمیٹیز میں جاتا ہے, پھر اس پہ اس کی خواندگی ہوتی ہے, پھر اس کے بعد وہ آگے چلتے ہیں. اس میں بھی مسئلہ یہ کہ سینٹ میں ان کی جو تعداد ہے وہ کم ہے, اس لیے وہ جو ایک آئینی جو ترامیم یا آئین میں کچھ باتیں ڈالنے کی ہیں اس کے لیے تو ان کے پاس مطلوبہ اکثریت ہے نہیں. اب صرف ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے اس میں وہ کچھ کر سکتے ہیں, لیکن اس میں بھی ابھی تک کوئی ٹھوس چیز سامنے نہیں آئی. ابھی تک واحد جو ان کی کوئی قانون پاس ہوا ہے وہ منی بل ہی ہے, جو امینڈیڈ انہوں نے پچھلی سال میں جو امینڈمنٹ کر کے اور نیا بجٹ دیا ہے. اس کے علاوہ کچھ خاص ایسا ابھی سامنے نہیں آیا جس پہ ان کی ڈائریکشن, جو لیجسلیٹو ڈائریکشن ہے, اس کی بات ہم کر سکیں یا سمجھ سکیں کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں.
اچھا,
لیکن اس میں میں ایک چیز ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم لیجسلیشن پہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں, جبکہ ہمارے ہاں وہ کہا جاتا ہے کہ لائبریریز آر اوور فلوئنگ وتھ اسٹیچوٹ بکس, یعنی کہ اتنی زیادہ لیجسلیشن ہوئی ہے, اس پہ عمل درآمد بھی ایک ایشو ہے جو کہ گورننس کہلاتا ہے, جو کہ ایفیشنسی کہلاتا ہے گورنمنٹ مشینری کی, جس میں کہ ایک ڈیپینڈیبلٹی ایک پیدا ہوتی ہے گورنمنٹ کے حوالے سے, اس کا ایک اعتبار یا اعتماد بھی قائم ہوتا ہے. اس میں بھی اس میں کام کرنے کی گنجائش بھی ہے, اس میں کام کرنے کے لیے کوئی ڈیلے کا وہ بھی نہیں ہے, ریزن بھی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو جو لیجسلیشن ہو چکی ہے اس کو افیکٹولی امپلیمنٹ کرنا چاہیے, اور جہاں پہ پھر کمی محسوس ہو وہاں پہ نیا قانون آنا چاہیے, ورنہ تو ہر نیا قانون ہمارے یہاں تو ایسا لگتا ہے کہ پرانے قانون کی ناکامی کے اطراف ہے اور ایک نئے سمت میں ہم چل پڑتے ہیں, اس کا فائدہ نہیں ہے. اس لیے ہمارے یہاں گورننس امپروو نہیں ہو رہی.
اچھا, ہمارے ساتھ رہیے گا پروفیسر فیضان. فارن پالیسی کے حوالے سے آپ ظاہر ہے کہ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ چیزیں دیکھتے ہیں, ان پر نظر رکھتے ہیں. ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے ہمارے ساتھی کی جو آصف علی رانا ہے, فارن پالیسی کے حوالے سے, اس کو سنیے پھر میں آپ کا کمنٹ لیتا ہوں.
عمران خان کے پہلے 100 دن وزارت خارجہ کے حوالے سے اس لحاظ سے مثبت رہے کہ اس وزارت کو ایک مکمل اور با اختیار وزیر خارجہ ملا. وزیراعظم عمران خان نے انتخابات میں کامیابی پر 26 جولائی کی تقریر میں اپنی خارجہ پالیسی کے خد و خال بیان کر دیے تھے, جس میں امریکہ کے ساتھ دو طرفہ مفید متوازن تعلقات کا اعلان کیا, بھارت سمیت تمام ہمسایہ ممالک سے دوستانہ تعلقات کی بات کی, برے صغیر میں انسداد غربت, تجارتی حجم بڑھانے کی تجویز دی, مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ایک قدم کے بدلے 2 قدم بڑھانے اور دوستی کی پیشکش کی. لیکن دفتر خارجہ کی کوششوں کے باوجود بھارت نے کوئی بات نہ کی. اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کی سائیڈ لائن ملاقات ہو یا کرتارپور, بھارت کا گریز برقرار رہا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان پر بھرپور تنقید کی, جس کے جواب میں وزیر اعظم عمران خان نے بھی اپنی پالیسی بنانے کا اعلان کیا, جس کی وجہ سے تعلقات میں فی الحال جمود ہے.
جی پروفیسر فیضان, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں کوئی مثبت تبدیلی آئی ہے؟
جی, سب سے پہلے سننے والوں کو سلام دعا اور پیار. اصل میں تبدیلی تو یقیناً آئی ہے, اور تبدیلی آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب کا وہ نعرہ بھی تھا, اور جو تبدیلی تھی وہ یہ تھی, یہ جیسے بھی ہمارے بھائی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی فرمایا کہ جو 100 دن ہیں وہ بہت کم ہیں ناپنے کے لیے,
یقیناً بالکل,
کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا. لیکن تبدیلی یہ آئی ہے کہ اب لگتا ہے کہ وزارت خارجہ ایک فعال ادارہ ہے, اور ایک کوآرڈینیشن ہے ایگزیکٹو میں, ان کی کیبنٹ میں اور ان کی پالیسیز میں, جو کہ پہلے نہیں تھی. اور میرا خیال ہے کہ جو ڈس فنکشن تھا گورنمنٹ کا وہ ختم ہو گیا ہے, جو کہ بذات خود ایک بہت بڑی کامیابی اور تبدیلی ہے. لیکن جو ڈیلیوریبلز ہیں وہ ابھی ناپنے کے قابل نہیں ہوئے. لیکن جو ہم دیکھتے ہیں تبدیلی جو آئی ہے, اس میں میں ایسے سمجھتا ہوں کہ جس ماحول میں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی تھی, اس میں تھا کہ چاروں طرف ایک معاشی آگ لگی ہوئی تھی جس کو بجھانا سب سے زیادہ ضروری تھا. تو میرے خیال میں اس وقت وہ زیادہ تر فائر بریگیڈ کا کام کرتے رہے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ اب ان کو شاید کچھ وقت ملے گا کہ اپنی پالیسیز پر درآمد کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن جہاں تک وزارت خارجہ کا تعلق ہے, جو کوآرڈینیشن دیکھنے میں آئی ہے, بہت عرصہ ہوا یہ دیکھے ہوئے اتنی کمپیٹنس جو کہ اب دیکھنے میں آئی ہے. پچھلی حکومت میں اور اس سے پچھلی حکومت میں جو وزارت خارجہ تھے اس کو دیرینہ طور پر کمزور کیا گیا تھا, تاکہ جو طاقت ہے یا جو کانٹیکٹس ہیں انٹرنیشنل کانٹیکٹ, ان کو ایک جگہ کنسنٹریٹ کر کے رکھا جائے, کیونکہ جو لوگ انوالو تھے ان کی اپنی انسیکیورٹیز تھیں.
اچھا, ہمارے ساتھ رہے ہمارے کالر ہیں اٹک سے, میاں محمد اکرم صاحب. جی میاں صاحب.
بات یہ ہے کہ نہ تو انہوں نے پرویز مشرف کو لایا ہے, نہ اسد زرداری کو پکڑا ہے. انہوں نے ایک پائپ بھی نہیں کہا کہ ہم کیا. الٹا انہوں نے آسیہ بی بی کو چھوڑ کر ملک میں طوفان کھڑا کر دیا. عمران بھی جان چھپاتا پھر تو اس کی عزت بھی چھپا رہا ہے. اسلام اس کی کارگر کی اجازت نہیں دیتا ہے, یہ مارے جائیں گے بالکل.
یہ بتائیے جناب اپنے آصف اللہ بخش صاحب, کہ جو 100 ڈیز کے بارے میں ایک عام تاثر تھا, اور ظاہر ہے کہ یہ آپ بھی کہہ رہے ہیں, میں بھی سمجھتا ہوں اور بھی لوگ جانتے ہیں کہ 100 دن بہت ناکافی ہوتے ہیں, لیکن کیا آپ کوئی تبدیلی واقعی کسی بھی رخ سے محسوس کرتے ہیں ملکی معاشرے میں, صورتحال میں؟
دیکھیے عمران خان صاحب کے متعلق جو ایک عوام میں جو رائے پائی جاتی ہے
جی
وہ بہت سٹرونگ ہے, اور وہ ان کے مخالفین بھی ان سے تمام تر سیاسی اختلاف کے باوجود یہ بات مانتے ہیں کہ عمران خان صاحب خود جو ہے فائنینشلی کرپٹ نہیں ہے, یعنی کہ وہ ڈیلز میں اپنے لیے کچھ تلاش نہیں کرتے, وہ یعنی ان کا یہ ایک خوشگمانی ہے کہ, اور ان سے ایک توقع ہے کہ وہ اپنے لیے کچھ نہیں رکھیں گے وہ, اور اس سے پھر ان کا یہ جو ہے وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں. اور جو درست بات ہے کہ اگر ان کا اپنا کوئی انٹرسٹ نہیں تو ان کے فیصلے زیادہ صحیح اور مبنی بر اخلاص ہوں گے ملک کے لیے.
صحیح.
اور یہ بھی سب لوگ مانتے ہیں, جو عمران خان صاحب کی خوش قسمتی ہے کہ ابھی ان کو آئے ہوئے تھوڑا عرصہ ہوا ہے, اور پاکستان کا جو سیاسی نظام ہے اور حکومتی نظام ہے وہ اتنا گنجلک ہے, اور کہ اس میں آدمی کو اپنے آپ کو ٹھیک سے توازن سے بٹھاتے ہوئے بھی کچھ ٹائم لگ جاتا ہے, اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کا تو سلسلہ ہی کچھ تبدیلی اور نئی چیز کا ہے, تو وہ اس وقت بھی جو ٹریڈیشنل پاکستان کے سیاست کے معاملات ہیں جیسا تھانے کچہری کی سیاست ہے, ایم این ایم پی ایس کی خواہش کے ان کے مطابق ٹرانسفر پوسٹنگ جو بیوروکریسی میں, ایک طرف وہ ہے, دوسری طرف ان کا وہ آئیڈیلزم ہے جو انہوں نے جنریٹ کیا اور جس پر انہیں ووٹ ملے, تو وہ اس کے درمیان چل رہے ہیں. لیکن وہ ابھی تک انہوں نے ریزائن نہیں کیا اس بات پہ کہ وہ ٹریڈیشنل پالیٹکس پہ ہی چل پڑے.
صحیح.
تو وہ ایک جو کشمکش ہے وہ بھی ان کی فیور میں جا رہی ہے کہ ایٹ لیسٹ وہ کوشش کر رہے ہیں.
صحیح.
تو یہ ابھی جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک حکومت کے لیے ان تمام چیزوں کے باوجود کہ انفلیشن بڑھا ہے, بجلی مہنگی ہوئی ہے, پیٹرولیم پرائسز بھی جو ہیں وہ اوپر ہی گئی ہیں, ابھی توقع کی جا رہی ہے کہ شاید کچھ کام ہو, اب دیکھنا ہوگا حکومت کتنا کرتی ہے کام, تو وہ اس کے باوجود لوگ جو ہیں اس بات پر آمادہ ہیں کہ ان کو کچھ موقع دیا جائے تو وہ شاید بہتر رزلٹ. اور یہ میرا خیال میں ایک سیاسی نظام اور ایک حکومت کے ساتھ جو امید کی جو کیفیت ہے, یہ اپنے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی ہے کہ لوگوں کو
امید باقی ہے
ابھی تک یہ پوری توقع ہے, چونکہ وہ خود اپنا کوئی انٹرسٹ نہیں رکھتے
جی
ان معاملات میں, اس لیے وہ آہستہ آہستہ
کچھ کر گزریں گے,
وہ پالیں گے جو کہ 3 یا 6 مہینے کی دین نہیں ہے, جو کہ ایک طرح سے ہمارا پچھلے 30-40 سال سے پولیٹیکل کلچر بن چکا ہے.
صحیح.
تو ہمیں جی اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مثبت بات ہے کہ لوگ سول حکومت سے اور اس کے حکمران سے, کیونکہ ایک میں آپ کو لطف کی بات بتاؤں
جی,
ایک صاحب کمپیریزن ڈرا کر رہے تھے کہ بھارت نے اتنے تسلسل کے بعد جمہوریت کے پچھلے جو 3 پرائم منسٹر ہیں اٹل بہاری واجپئی سے, یعنی 15 سال پہلے انہیں ٹاپ پہ جو ہے وہ ایماندار لیڈر ملا ہے, اس سے پہلے رجیب گاندھی کا بھی ہمیں پتا ہے, ان پہ بوفرس کا بنا, پی وی نرسمہ راؤ پہ بنا, تو انہوں نے کہا جو چیز انہوں نے اتنی دیر بعد کی, ہم نے روک کے اور وقفوں سے جمہوریت لے کے بھی ہم اپنے لیے ایک ایسا پرائم منسٹر لانے میں کامیاب ہو گئے جو کہ خود کلین ہے, اور امید ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ اپنی ٹیم میں اور اپنی پالیسیز میں بھی اس چیز کو ریفلیکٹ کر سکے.
اچھا ہمیں جوائن کیا خالد رحمان صاحب نے, ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے. خالد رحمان صاحب فرمائیے کہ نئے پاکستان 100 ڈیز کیسے ریٹ کریں گے آپ؟
دیکھیے میرے خیال سے 100 ڈیز کی بحث جو ہے وہ ہمارے یہاں ظاہر خود حکومت نے بھی دعوے کیے اور حزب اختلاف کو تو موقع چاہیے اس معنی میں شروع ہو گئی, لیکن جس قسم کے نظام میں ہم رہ رہے ہیں اور جس میں پارلیمانی نظام میں حکومت چلانی ہے, اس میں در حقیقت 100 ڈیز جو ہیں یہ کوئی بڑا عرصہ نہیں ہے, اور اس کی بنیاد پہ حتمی میں آرا قائم کرنا شاید بہت درست نہیں ہے. البتہ میں جب اس کو اس پہلو سے دیکھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے ملک کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہاں موجود پولرائزیشن ہے, اور کسی بھی حکومت کی کامیابی جو ہے وہ اس پولرائزیشن کو بڑھانے میں نہیں ہے, بالخصوص ایک ایسی حکومت جسے قومی اسمبلی میں بہت معمولی اکثریت حاصل ہے, جسے سینٹ میں اکثریت حاصل نہیں ہے, उसके लिए अगर पोलराइजेशन बढ़ती है तो किसी भी किस्म की कानून साजी या किसी अहम पॉलिसी अमल को आगे बढ़ाना बहुत ही मुश्किल है। तो ये बात तो हुकूमत को समझनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक ये लगता है कि हुकूमत ने इस पोलराइजेशन को कम करने की कोशिश नहीं की है। इस पे इख्तलाफ में तो अपना रोल अदा करना होता है, लेकिन हुकूमत की जरूरत होती है कि पोलराइजेशन कम हो और एक कम अज कम कौमी एजेंडे पे सब लोग साथ मिलकर चल रहे हैं। दूसरा अहम मसला है कि हम इदारों को मजबूत करें, और ये जाहिर है कि इससे इनकार कोई नहीं कर सकता, खुद इमरान खान साहब और
उनका भी कमिटमेंट यही था।
जी जी, लेकिन जब हम देखते हैं कि खुद पार्लियामेंट का जो रोल है, और पार्लियामेंट एक अहम तरीन इदारा है, वही हुकूमत की बुनियाद है मौजूदा निजाम में, तो उसके अंदर अभी 3 महीने गुजरने को आ रहे हैं, 100 दिन पूरे होने को आ रहे हैं, अभी तक कमेटियां नहीं बन सकी हैं। पार्लियामेंट तो कमेटियों के जरिए से काम करती है, और कमेटियां ना बनने में भी हम ये देखते हैं कि हुकूमत के अपने मौकफ का और बाज चीजों पर जिद करने का दखल है। यानी बहुत सारे सवाल किए जा सकते हैं और बहुत सारे उन्वानात उठाए जा सकते हैं कि इस बुनियाद पे फलां कमेटी का फलां चेयरमैन नहीं होना चाहिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर कमेटियां ही नहीं बन रही तो पार्लियामेंट आखिर काम कैसे करेगी। तो मैं समझता हूं कि इस एतबार से हुकूमत ने खुद 100 दिन में जो बहुत ही
उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है, मुझे अफसोस है। एक आखिरी बात तो प्रोफेसर फैज़ान, ये बताइए कि जो ओवरऑल आप उनकी फॉरेन पॉलिसी में तब्दीली देखते हैं, उसे आप तब्दीली को आप मुस्बत तब्दीली समझते हैं और ये समझते हैं कि उसका जो फल है वो पाकिस्तान को बेहतर अंदाज में मिलेगा?
जी, मेरा ख्याल है कि जो तब्दीली है वो सही तौर पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकेगी जब तक के जो दूसरे हमारे रहनुमा हैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में वो अपनी सोच में चेंज लेकर नहीं आते। अगर वो चेंज नहीं लेकर आते तो ये एक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में जो पीटीआई है वो और ज़्यादा जोर पकड़ेगी, और अगर पीटीआई जोर पकड़ती है तो उसमें ऐसे अनासर का शामिल होना जो है वो नेचुरल कुदरती अमल होगा कि जो शायद पीटीआई की परफॉर्मेंस को भी जो है वो जेपर्डाइज कर दें या उसको उसमें तब्दीली आ जाए गलत किस्म की। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो तब्दीली है ये दूसरी जो जमातें हैं उनको भी इस्तेमाल उनको ये इफेक्ट कर रही है, वहाँ भी सोच बदल रही है, उनके बात करने का अंदाज बदल रहा है। उनको मालूम है कि जो पाकिस्तानी आवाम हैं वो एक खास किस्म की सियासत से सख्त तंग आ चुके हैं, वो एक दूसरी किस्म की सियासत चाहते हैं जिससे उनका भी भला हो, और वो ये वो 70 या 80 की दहाई की आवाम नहीं है, ये इंफॉर्मेशन एज में रहते हैं और एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड हैं और उनका बहुत एक्सपोजर है, और वो कॉन्स्टेंटली पाकिस्तान को पाकिस्तान की हुकूमत को दूसरे ममालिक से उसकी मुमासलत चाहते हैं या उनको कंपेयर करते हैं और उसके मुताबिक वो फैसले करते हैं क्या सही है क्या गलत है।
बहुत शुक्रिया प्रोफेसर फैजान। डॉक्टर आसिम अल्लाह बख्श साहब और हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं जनाब खालिद रहमान साहब। हम चलते हैं अपने अगले मौजू की जानिब। जैसा कि हम बता चुके हैं पहले भी कि कराची में कल से आइडियाज़ 2018 के नाम से एक डिफेंस एक्सपो हो रही है, इस हवाले से एक सेमिनार हो रहा है जिसके लिए खालिद रहमान साहब भी कराची में मौजूद हैं। ज़रा आप बताएंगे खालिद रहमान साहब, इस सेमिनार का मकसद क्या है?
देखिए, आइडियाज का अगर पूरा नाम आपके सामने हो
जी
तो उसमें आपके सामेईन को समझने में मदद मिलेगी। आइडियाज से जो पूरा नाम बनता है वो इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन एंड सेमिनार बनता है
जी।
तो उसके एतबार से सेमिनार जो है ये इसका एक कलीदी प्रोग्राम है, और इस मर्तबा इस प्रोग्राम का उनवान है जो हाइब्रिड वॉर से मुताल्लिक है, और इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज और डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन डेपो हम मिलकर ये प्रोग्राम कर रहे हैं। प्रोग्राम में दरअसल इस बात को समझने और इस बात को समझाने की कोशिश की जाएगी कि दुनिया में रिवायती जंग के हवाले से जो कवानीन बन गए हैं और रिवायती जंग में जिस तरह की तबाही के इम्कान बढ़ गए हैं उसके नतीजे में रिवायती जंग मुश्किल तर होती चली जा रही है, और किसी भी बड़े मुल्क के लिए भी ये मुमकिन नहीं है कि वो रिवायती तौर पे हथियारों को इस्तेमाल करते हुए किसी मुल्क पर कब्जा कर ले या किसी मुल्क को تباہی کے دانے پہ پہنچائے, اگرچہ اس کے خلاف ورزیاں ہوتی ہیں, لیکن اس صورتحال میں اور ٹیکنالوجی کی ترقی نے نئے نئے مواقع پیدا کر دیے ہیں کہ آپ کسی ملک پر براہ راست حملہ کیے بغیر اور روایتی ہتھیاروں کو استعمال کیے بغیر عوام میں بے چینی پھیلائیں, سیاسی ذرائع سے اقتصادی پہلوؤں کو استعمال کر کے, ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے, ابلاغ کے میدان میں کام کر کے, غیر زندگی کا کوئی بھی میدان ہو, اس میدان میں ایسے حربے اختیار کیے جائیں کہ جو ٹارگٹ ملک ہے, جو ہدف ملک ہے, وہ اندر سے کھوکھلا ہو جائے, وہ اندر سے کمزور ہو جائے. اور یہ حکمت عملی اس معنی میں تو ہر ایک کو دستیاب ہے کہ ہر ملک اس کے لیے کوشش کر سکتا ہے, لیکن ظاہر ہے جو زیادہ طاقتور ملک ہیں وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں. تو یہ ہائبرڈ وار کے عنوان سے جو پروگرام ہوگا, اس میں ہم پھر دوسرا پہلو یہ ڈسکس کریں گے کہ پاکستان پر اس حوالے سے پاکستان کی کیا تصویر بنتی ہے. اور یہ ایک عمومی احساس ہے کہ پاکستان اس ہائبرڈ وار میں ایک ہدف بھی ہے, اور اگرچہ کنونشنل وار کا بھی ہدف ہے, اور گزشتہ کم از کم 3 دہائیوں سے, اس سے بھی زیادہ عرصے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ان دونوں عنوانوں سے, روایتی جنگ بھی اور یہ جو نئی جنگ ہے, ان دونوں عنوانوں سے پاکستان کو ہدف بنایا گیا ہے. تو آئندہ بھی یہ ماحول دنیا کا اسی طرح آگے بڑھنا ہے. ابھی ہائبرڈ وار کے حوالے سے بین الاقوامی قوانین میں کوئی جامعیت نہیں ہے, کوئی وضاحت پوری طرح سے نہیں ہے, اور ظاہر وقت کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی قوانین بھی بنیں گے, لیکن اس وقت کی صورتحال میں اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے اور ایک اجتماعی حکمت عملی بنانا ضروری ہے کہ جس طرح روایتی جنگ کے حوالے سے بہت سے قوانین بن گئے ہیں, اس طرح ہائبرڈ وار کے حوالے سے بھی تعاون کر کے قوانین تشکیل دینے چاہیے. اور یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی بھی ملک کسی دوسرے ملک میں جو فالٹ لائنز موجود ہیں, ان فالٹ لائنز کو ٹیکنالوجی کے ذریعے سے یا سیاسی, سماجی, اقتصادی, ابلاغی دائرے میں اپنی کوئی کوششیں کر کے اس ملک کو اندر سے کھوکھلا کرنے کی کوشش کرے.
بہت شکریہ خالد رحمان صاحب. سامعین, ہمارے ساتھ تو ٹیلی فون لائن پر جنرل طلعت مسعود موجود ہیں, جن سے ہم گفتگو کریں گے اس آئیڈیاز 2018 کے حوالے سے. لیکن پہلے ایک چھوٹا سا ہم پرومو بجائیں گے, ایک چھوٹا سا وقفہ, اس کے بعد پھر گفتگو آگے بڑھتی ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
اور ہم بتاتے چلیں کہ ہمارے کچھ کالرز بھی لائن پر ہیں. ہم معذرت خواہ ہیں کہ ہم فوری طور پر ان کو نہیں لے سکیں گے, لیکن تھوڑے سے وقفے کے بعد ان کو ہم یقیناً لیں گے لائن پر. جنرل طلعت مسعود, یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے خالد رحمان صاحب کو سنا, یہ جو آئیڈیاز 2018 ہے, اس کی سگنیفیکینس کیا ہے پاکستان کے لیے اور ریجن کے لیے؟
یہ ہائبرڈ وار کی آپ بات کر رہے ہیں؟
جی, یہ جو آپ کا آئیڈیاز 2018.
جی, آئیڈیاز, دیکھیے, آئیڈیاز 2000 کا سارا مقصد یہ ہے کہ پاکستان جو ہے بڑی حد تک خود کفیل ہوا ہے ڈیفنس پیداوار میں, دفاعی پیداوار میں, اور اس کی جو انڈسٹری ہے, جو اس کی ٹیکنالوجی ہے, وہ میرے خیال میں کافی ایڈوانس ہے. اور آپ کو علم ہے کہ پاکستان کافی ملٹری اکوپمنٹ اس وقت بنا رہا ہے, کچھ خود سے بنا رہا ہے, کچھ چین کے تعاون سے یا دوسرے ممالک کے تعاون سے بنا رہا ہے, اور تقریباً جتنے بھی کنونشنل جو روایتی فوج کو ضرورت ہوتی ہیں, روایتی جو ساز و سامان ہے جنگ کا, وہ تقریباً پاکستان بڑی حد تک وہ خود کفیل ہو چکا ہے. یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کے لیے, خاص طور سے یہ دیکھتے ہوئے کہ جب پاکستان بنا تھا تو آپ کو علم ہے کہ پاکستان میں کوئی انڈسٹری نہیں تھی, چاہے اور ٹیکنالوجی بہت کمزور تھی, لیکن اس کے باوجود پاکستان نے دفاع کے معاملے میں بڑی محنت کر کے اور ایک لحاظ سے بڑی کوشش کر کے بڑی کامیابی حاصل کی ہے. اور اس میں یہ ضرور ہے کہ پاکستان کو چین نے بڑی مدد دی ہے. دوسرے ممالک زیادہ تر اس میں دلچسپی رکھتے تھے کہ اپنا ساز و سامان جو ہے اسلحہ وہ پاکستان کو بیچیں, لیکن ٹیکنالوجی میں وہ بہت محتاط رہتے تھے. لیکن چین کا بالکل اس کے برعکس رویہ اور پالیسی رہی ہے. انہوں نے پاکستان کی بڑی مدد کی ہے کہ پاکستان اپنے پیر پر دفاع میں کھڑا ہو, لیکن پاکستان کے خود کے ڈیفینس اسٹیبلشمنٹس اور انجینئر سائنٹسٹ نے خود بھی بہت ایک بڑا کنٹریبیوشن کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وجہ سے پاکستان اس پوزیشن میں پہنچ گیا ہے کہ نہ صرف وہ بڑی حد تک خود کفیل ہے, بلکہ آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہیں, اور اس میں تمام جتنے بھی ادارے ہیں, چاہے وہ ایروناٹکس میں ہوں یا جو کنونشنل ایمونیشنز وغیرہ ہیں اس میں ہو یا ٹینکس یا ہر فیلڈ میں آرمڈ ویکلز میں, پاکستان جو ہے اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ایکسپورٹ کر سکے اور بین الاقوامی سطح اور معیار کے
ہتھیار بنا رہا ہے.
اور آپ نے دیکھا کہ JS-17 پاکستان کا ایک لحاظ سے چین کے ساتھ تعاون کیا ہوا جو ایئر کرافٹ ہے, جو فائٹر ایئر کرافٹ ہے, وہ بڑا مقبول ہے اور اس کی کافی مانگ دنیا میں ہے. اسی طریقے سے پاکستان آرڈیننس فیکٹریز کے یا ہیوی بلڈ کمپلیکس کے جو چیزیں ہیں وہ کافی دنیا میں ان کی ڈیمانڈ ہے.
صحیح. جیسا ہمارے ساتھ رہے, ہمارے کچھ کالرز ہیں, شاید آپ سے کوئی سوال کرنا چاہیں. سب سے پہلے محمد طارق چغتائی صاحب ہیں قصور سے. جی جناب طارق چغتائی صاحب لائن پر.
جی 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 آواز آ رہی؟
جی آ رہی, فرمائیے. جی
جی ہاں جی جناب طلعت محمود صاحب سے یہ میرا سوال بھی ہے اور یہ ریکویسٹ بھی کہ اس میں تو کوئی یہ دوسری رائے نہیں کہ پاکستان ایک ناقابل تفسیر حکومت بن چکا ہے. تو یہ جو آئیڈیا 2018 جو ہے, کیا اس میں جو جنگی جرائم اور یہ ادھر جو کشمیر میں جو ہو رہا ہے ہمارے پاس ساتھ, کہ اقوام متحدہ یہ معاملات پہ ڈسکس ہوں گے یا ان لوگوں کو ایسی مداخلت یا جو وہ کر رہے ہیں کشمیر میں, بوسنیا میں, چچنیا میں, اور جو یہ انسانی معاملات ہیں, انسانوں کو مار رہے ہیں, مسلمانوں کو مار رہے ہیں, کیا اس بارے میں بھی کوئی آئیڈیاز میں؟
چغتائی صاحب یہ تو ایکسپو ہے ہتھیاروں کے سلسلے میں, میرے خیال میں اس میں تو یہ چیزیں ڈسکس نہیں ہوں گی, کوئی کانفرنس نہیں ہے یہ, اس لیے وہ یہاں ڈسکس ہے. کیوں جنرل صاحب میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟
جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ضرور ہے کہ پاکستان ایک کچھ وقت کانفرنس کے علاوہ بھی ڈسکشنز اور سپیچز ہوتی ہیں, لیکن اس میں اس قسم کے معاملات زیادہ زیر بحث نہیں آتے ہیں, بلکہ یہ بتانے کی کوشش ہوتی ہے کہ کون سے پروڈکٹس جو ہیں اس وقت پاکستان کے پاس ہیں اور کس طریقے سے پاکستان جو ہے دوسرے ممالک کے ساتھ تعاون کرنا چاہتا ہے, یا کون سی دنیا میں اس وقت ٹیکنالوجیز ایسی ہیں جو کہ ڈیفینس میں استعمال ہو رہی ہیں, اور کس طریقے سے ڈیفینس جو ہے دفاع جو ہے ممالک کا وہ تبدیل ہو رہا ہے, یا اس کے کس قسم کے اثرات پیدا ہو رہے ہیں.
جی بہت شکریہ. جی
پروڈکشن سے
بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کا. اور سامعین چلتے ہیں اب اگلے موضوع کی جانب, وہ ہندوستان پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے. بھارت نے سکھ یاتریوں کے لیے باضابطہ طور پر کرتارپور صاحب راہداری کو تعمیر کرنے کے لیے سرنگ بنیاد رکھ دیا ہے. دوسری جانب وہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کرتارپور راہداری بنانے کے لیے 28 نومبر کو سرنگ بنیاد رکھیں گے, لیکن بھارتی حکام نے اس میں آنے سے انکار کر دیا ہے. دوسری جانب بمبئی پر دہشت گرد حملوں کی 10ویں برسی منائی جا رہی ہے, اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر جناب اسما شاکر خواجہ صاحبہ ہیں اور ڈاکٹر منیش کمار صاحب, ان سے گفتگو کریں گے, لیکن پہلے یہ رپورٹ سن لیتے ہیں.
صدر اور وزیر اعظم نے بھی حملوں کے دوران ہلاک شدگان کو خراج عقیدت پیش کیا اور کہا کہ ہم ان لوگوں کو فراموش نہیں کر سکتے۔ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے اپنے عہد کا اعادہ کیا۔ ادھر امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے امریکی حکومت اور عوام کی جانب سے بھارت اور بالخصوص ممبئی کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ ہم متاثرین کے خاندانوں اور دوستوں کے ساتھ کھڑے ہیں جن کے اعزاز 6 امریکی شہریوں سمیت اس وحشیانہ عمل میں ہلاک ہوئے تھے۔ انہوں نے ایسی اطلاعات فراہم کرنے پر جن کی بنیاد پر حملوں کے منصوبہ ساز پکڑے جائیں اور انہیں سزا دلائی جا سکے $50,00,000 کے انعام کی پیشکش کی ہے۔ خیال ہے کہ 10 دہشت گردوں نے متعدد مقامات پر حملے کیے تھے جن میں 166 افراد ہلاک اور 300 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ اس خوفناک دہشت گردانہ حملے نے بھارت اور پاکستان کے مابین امن عمل کو پٹری سے اتار دیا۔ جامع مذاکرات کا سلسلہ بند ہو گیا اور تعلقات انتہائی کشیدہ ہو گئے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ وہ ممبئی حملوں کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے تک لائے گا۔ وہ کسی بھی قیمت پر دہشت گردی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ بھارت کے ساتھ پرامن اور دوستانہ تعلقات کے قیام پر بھی زور دیتا ہے۔ عمران خان کی قیادت میں موجودہ حکومت کے قیام کے بعد اور اس سے پہلے بھی پاکستان جامع مذاکرات کی تجدید اور بات چیت سے تنازعات کے حل پر زور دیتا رہا ہے۔
جی ڈاکٹر بنیش کمار صاحب، خاص طور پر یہ اس وقت جو کرتار پورا بارڈر تھا، اس کراسنگ، اس کے اوپر یہ ایک بڑا اچھا موقع تھا دونوں ملکوں کے لیے تعلقات کی بحالی اگر نہ بھی ہو تب بھی اس سمت قدم بڑھانے کا، لیکن بھارت کی جانب سے بالکل وہاں شرکت کو مسترد کر دیا گیا۔ کیا اس کے سیاسی اسباب تھے؟
میں آپ کے لسنرز کو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اس بات کو،
جی،
کہ ابھی جو فی الحال جو مئی میں جو یہاں پہ چناؤ ہونے والے ہیں،
جی،
تب تک کوئی بھی سرکار ایسا کوئی جوکم نہیں اٹھائے گی جس سے یہ سگنل جائے کہ بھائی کی سرکار جو ہے پاکستان کے پرتی جو ہے اس کا رویہ جو ہے سخت نہیں رہا، یا بات چیت کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، یا پھر کوئی جو ہے دونوں میں ڈائلگ ہو سکتے ہیں، اس طرح کا سگنل بھی سرکار نہیں دے سکتی ہے۔ لیکن یہ کرتارپور کا جو مسئلہ جو تھا، یہ ہندوستان میں ایک الگ طرح کی پولیٹکس کا حصہ بن گیا، کیونکہ نوجوت سنگھ سدھو وہاں گئے، انہوں نے یہاں پہ ٹرسٹ ٹرانسفر کر کے خود کریڈٹ لینے کی کوشش کی، تو پھر دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہیں پاکستان پنجاب کی، اکالی دل نے بھی اس کا اپنا کریڈٹ لینے کی کوشش کی، یہ پولیٹیکل ایشو میں الجھ گیا۔ اور دوسری بات یہ کہ چونکہ ابھی چناؤ ہونے والے ہیں، جنرل الیکشن ہونے والے ہیں، اس لیے کوئی بھی سرکار جو ہے اس کو وہ بنے سامنے آ کر کے وہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہوگی، لیکن یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اس لیے یہ مانا جا سکتا ہے کہ سرکار جو ہے دوسرے لیول پہ، نہ پبلکلی نہ اس کو ڈکلیئر کرتے ہوئے، اگر چیزیں بڑھ رہی ہیں، کچھ ڈیسیزنس لیے جا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ میڈیا کو پتا نہیں، ہمیں پتا نہیں، لیکن سرکار کے دونوں سرکاروں کے بیچ کوئی گفتگو اندر خانے میں چل رہی ہے، اس سے تو ایک بات صاف ہوتی ہے، ادروائز یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ بھی نہیں ہوتی۔ یہ بات جو ہے جو ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔
اچھا ڈاکٹر اسما شاکر صاحبہ، یہ فرمائیے کہ جو اس وقت تو جیسچر آف گڈ ول پاکستان کی طرف سے پیش کیا گیا تھا، خاص طور پر ایک ایسے وقت میں جبکہ بھارت میں بمبئی حملوں کی 10ویں برسی بھی بنائی جا رہی ہے، کیا یہ ایک اچھا موقع نہیں تھا دونوں ملکوں کے لیے کہ وہ مل بیٹھتے؟
دیکھیں، سب سے پہلے تو پاکستان کی طرف سے اس تجویز کو پیش کرنا کہ ہم مسئلے کو سیاست کی نظر کی بجائے انسانیت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور جس طرح ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ صاحب نے انتہائی کھلے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے نوجیت سنگھ سدھو کو یہ پیشکش کی کہ ہم صرف سکھ بھائیوں کے لیے انسانیت کے نام پہ، سیاست کے نام پہ نہیں، ابھی کرتار پور کوریڈور کھول دیں گے، اور یہ 70 کا سفر جو 4 کلومیٹر کا طے نہیں ہو سکا، وہ صرف ایک عمران خان جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں ان کے، اور ان کے ساتھ پورے اداروں کے باہمی اشتراک سے کچھ دنوں، کچھ مہینوں میں طے ہو، 100 دنوں میں طے ہو گیا، اور اب وہ انشاءاللہ جو ہے اس کا سنگ بنیاد رکھیں گے کوریڈور کا۔ اور دوسرا، جہاں پہ آپ ممبئی حملوں کی بار بار بات کر رہے ہیں، تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گی کہ اب کراچی میں चीनी कॉन्सुलेट के पे जो अभी रिसेंट हमला हुआ है उसको आप कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं, जिसमें चार कीमती इंसानी जाने भी गई और सारा कुछ। और सबसे बड़ी बात थी कि जिस जमात के सरबरा ने भारत में जिला वतनी इख्तियार की हुई है, उन्होंने कबूल किया कि ये जो हमला है, ये जो भी इकदाम है, ये उनकी तरफ से किया गया। तो मैं ये यकीनन चाहूंगी कि हम इस चीज का क्रेडिट हुकूमत पाकिस्तान को दें कि वो पाकिस्तान भारत के दरमियान में ये नई पैदा होती हुई जो दोस्ती की फिजा है, या थोड़ा सा इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे आइस ब्रेकिंग, बर्फ पिघल रही है ताल्लुकात में, उस फिजा को पाकिस्तानी हुकूमत ने हाईजैक नहीं होने दिया इस तरह के स्पॉयलर्स या फसादियों के हाथों। और डिस्पाइट द फैक्ट कि ये उन्होंने इस तरह के क्लेम किए, बीएलए ने, उन्होंने जिनके लीडर न्यू दिल्ली में जेरे इलाज है और वह सारा कुछ जिला वतन हुए हुए हैं, इसके बावजूद हुकूमत पाकिस्तान ने करतारपुरा कॉरिडोर को, जैसे कि जनरल बाजवा ने कहा था, इंसानियत की नजर से देखा, सियासत की नजर से नहीं देखा, पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश नहीं की, भारत को इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने शर्मिंदा करने की कोशिश नहीं की, बल्कि कहा कि अगर हम ये डिसीजन ले चुके हैं कि हम इंसानियत के नाम पे एक स्पेसिफिक मजहबी ग्रुप को ये इजाजत देंगे कि वो अपने मजहबी अकायद फॉलो कर सके और अपने मजहबी रिचुअल पूरे कर सके और अपने जो जो भी उनको जिस तरह भी उनके लिए वो मुबारक जगह है, तो हम इसको इस वजह से बिल्कुल इसको ना हम पोस्टपोन करेंगे, ना हम इस पर कुछ दूसरी राय है, और हम 28 नवंबर को इसका संगे बुनियाद रखेंगे और अपने सिख भाइयों के लिए करतारपुर कॉरिडोर को खोलेंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि मुंबई हमले ठीक है एक ऐसा एक्ट था जिसकी वजह से पाकिस्तान इंडिया के बीच में जो दोस्ती की फिजा बनी हुई थी, जो कॉम्पोजिट डायलॉग हो रहा था, वो सारा हाईजैक हो गया मुंबई हमलों की वजह से, या मैं तो कहूँ कि तबाह हो गया, खत्म हो गया, डीरेल हो गया सारा पीस प्रोसेस और हम कई साल पीछे चले गए। मगर मेरे ख्याल में यहाँ पे हमें पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान की मुसल्ला फौज की इस चीज को सराहना चाहिए, क्योंकि जब तक हम पॉजिटिव एक्टिविटीज को, पॉजिटिव इकदाम को इंकरेज नहीं करेंगे तो फिर हमें उनकी तवक्को भी कम रखनी पड़ेगी कि उन्होंने इस दफा फिर जब हमारे आपस के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं और हमने इस तरह एक भारतीय हुकूमत की तरफ से, ठीक है उनके मिनिस्टर्स नहीं आ पाए, मगर भारतीय हुकूमत की तरफ से एटलीस्ट पॉजिटिव जवाब, मस्बत जवाब तो आया इस इशू पे। और आज जिस तरह आपको पता ही है कि उन्होंने अपनी तरफ से अपनी साइड पे
भाषा
कर दी है और 28 को हम कर रहे हैं, तो इस सारे इसको जो भी डिरेल करना की कोशिश की गई कि भाई एक किस तरह का हम एक फिजा बनाए जिसमें फिर नफरत जो है, जिसमें सियासत जो है वो हावी हो जाए इंसानियत पे और जेक और अमन पे, तो उसको पाकिस्तान की हुकूमत ने नाकाम बनाया। और अपने इस इकदाम पे, इस मिशन पे कि हम 28 नवंबर को करतारपुर का संगे बुनियाद रखेंगे तो उस पर कायम रही। तो यहाँ पे डेफिनेटली हमारी पाकिस्तान की सारे इदारों को, हमारी हुकूमत को, सबको क्रेडिट जाता है। और यहाँ पे मैं ये भी ये जरूर कहना चाहूंगी कि इस सारे इशू का जो इनिशिएटर है, तो इसके इस अहम मौके पे हमें नवजोत सिंह सिद्धू को और पाकिस्तान के मुसल्ला फौज के सरबरा जनरल बाजवा को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि अगर वो एक हम बोलते हैं कि एक इनोवेटिव इकदाम ना करते और उस दिन जाके एक दूसरे से बगल गिर ना होते और ये फैसला ना होता, जनरल बाजवा साहब ये ऐलान ना करते कि करतार पूरा। और ये आप देखें कि जब मुल्क की लीडरशिप डिटर्मेंट होती है, जब मुल्क की लीडरशिप ये फैसला कर लेती है कि हमें नफरतों को पीछे छोड़ना है और मस्बत इकदाम में आगे बढ़ना है, तो फिर कोई दुनियावी रुकावट, कोई मसला, कोई सियासत उनको उस तरह के माइलस्टोन अचीव करने से नहीं रोक सकती।
सही।
और ऐसे मौके पे मुझे ख्याल आता है कि जिस तरह बड़े सगीर के अजीम लीडर थे। और एक और चीज जो मुझे, मैं नवजीत सिंह सिद्धू के लिए कहना चाहूंगी कि जिस तरह एज अ स्टूडेंट ऑफ साउथ एशियन पॉलिटिक्स मैं पिछले कुछ अरसे से देख रही थी कि प्रो पीस वॉइसेस, ऐसी आवाजें जो अमन के हक में मस्बत आवाजों के लिए पॉलिटिकल स्पेस नहीं बन रही थी उनके लिए, उनकी अमन के हक में बात करना स्पेशली भारत में सियासी मौत के इक्विवेलेंट था, क्योंकि हम इसमें जसवंत सिंह साहब का नाम मेरे जहन में आता है, एल के अडवाणी साहब का नाम जहन में आता है, नवजोत सिंह सिद्धू का हम सबको पता है कि उनको किस किस्म के हालात का सामना करना पड़ा वतन वापसी के बाद, मगर ये इन तमाम आवाजों की भी जीत है जो कहते हैं कि इंसानियत को सियासत पे फौकियत हासिल है, अमन तनाजे से, वायलेंस से, जारियत से बेहतर इकदाम है, क्योंकि बड़े सगीर की आवाम मुझे ये लगता है कि बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते पॉलिटिकल इनडिसाइसिवनेस, सियासी मामला ना फहमी इसको बिल्कुल वो अफोर्ड नहीं कर सकते, स्पेशली जब हमारा एक ऐसा
आपस के तल जो है हमारी अफवाज का, आजकल की नई वॉर टेक्नोलॉजीज आई हुई है, हम दोनों मुल्कों के पास इतनी कुव्वत है कि अगर हम खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कि जारियत पे आए, तो इसका नतीजा सिवाय बर्बादी और तबाही के कुछ नहीं
करना।
तो क्यों ना हम मस्बत तरह पे जाए, और अगर हम सियासत के सियासी मामलात हल नहीं कर सकते तो हम इंसानी मामलात इंसानियत की बुनियाद पे हल कर लें। यहाँ पे एक चीज को मैं जरूर कुछ कहना चाहूंगी कि मुझे ये लगा कि इस मौके पे जबकि भारत और पाकिस्तान एक इनोवेटिव इकदाम करके अमन के रास्ते के ऊपर, या कम से कम जिसको हम कहते हैं ना वही वाली बात के बर्फ पिघलने के ऊपर आगे जा रहे हैं, इस मौके पे मुझे ये लगता है कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की जो बयान है कि मुंबई हमलों के हवाले से वो जलती पे तेल छिड़कने के मुतरादिफ है, और उन आवाजों को जो कि पाक भारत अमन के खिलाफ है, जो पाकिस्तान भारत अमन के प्रोसेस को आपस में एक हम बोलते हैं ट्रस्ट बिल्डिंग के प्रोसेस को, बाहमी एतमाद की फिजा कायम करने के सारे अमल को जो डीरेल करना चाहती हैं, जो इनकरेज करना चाहते हैं वायलेंट वॉइसेस को, ये उनके लिए इस बड़ा सपोर्टिव बयान है। तो मेरा ये ख्याल कि इस अहम मौके के ऊपर तो पाकिस्तान भारत को इनकरेजमेंट चाहिए दुनिया की मुख्तलिफ ताकतों की तरफ से, ना कि इस तरह की डिस्करेजिंग स्टेटमेंट जो कि उनके वकार को भी जेब नहीं देती और इन हुकूमतों को इस तरह की बात नहीं करती।
अच्छा, एक आखिरी बात तो ये बताइए मुझे जनाब डॉक्टर मनीष कुमार साहब के, आप क्या समझते हैं कि जल्दी वो वक्त आएगा कि जो अमन हॉस्टेज बना हुआ है सियासत के वो खत्म हो जाएगी सूरत हाल?
तो देखिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो रिलेशन जो है वो बहुत सारे वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही अलग अलग किस्म के जो है रीजन के ऊपर जो है डिपेंड करता है। ये अच्छी अच्छी बातें तो ठीक है कि भाई इंसानियत को हम आगे बढ़ाए, ह्यूमैनिटी के हिसाब से सोचे, लेकिन होता ये है कि जैसे ही कोई बॉर्डर के ऊपर जो है तीन जवान जो है वो शहीद होते हैं, सोल्जर्स मारे जाते हैं, तो ये सारी बातें जो है वो गौर हो जाती है, वो साइड मतलब वो बिल्कुल ही अलग हो जाती है
जी।
दूसरी बात ये है कि लगातार अगर टेरिस्ट अटैक अगर होते हैं हिंदुस्तान के अंदर में, अगर उसका रिश्ता पाकिस्तान से होता है, तो ये इन सब बातों में कोई मायने नहीं रह जाते हैं कि भाई आपने करतारपुर के लिए जो है कॉरिडोर खोल दिया या ये कर दिया। सिर्फ जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी चीजें जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप जो है वो डेवलप हो गया है। एक बात अच्छी है कि भाई हम चलो भाई कश्मीर के ऊपर बात ना करें, बाकी सब चीजों इंसानियत के मद्देनजर जो है हम उसको ये करें, कम से कम बिजनेस की बात कर ले, तो वो बात हो पाती नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर जो है बहुत से मन इसमें जो है वो काम होना है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो मसला ये है कि जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर में जो सियासत है, जो इलेक्शंस होते हैं, उसमें भी इसका एक रोल होता है, इसको हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
सही, वो रियलिटी है वो
जो है। हाँ, तो ये सारी चीजें हैं। जैसा कि मैं लगातार इस बात को कहता हूँ, मैं तो उस तरह के इमोशनल इंटरनेशनल रिलेशन को बहुत ही इमोशनली और ह्यूमैनिटेरियन लुकआउट से मैं नहीं देखता, लेकिन मैं बस इतना मैं जरूर कहूंगा कि हिंदुस्तान में अभी जो मैं पिछली बार भी मैंने कहा था कि मई तक जब तक ये हिंदुस्तान के अंदर इलेक्शन पूरे नहीं हो जाते हैं, कोई आइस न ब्रेक करेगा, ना कोई बातचीत होगी, और ना ही इसमें कोई क्योंकि ये पॉलिटिकली अफोर्डेबल नहीं है
सही सरकार के लिए। बहुत शुक्रिया असमर शाकिर ख्वाजा साहब और डॉक्टर मनीष कुमार साहब, आप दोनों का। हमारे साथ डॉक्टर अजमत रसूल साहब हैं, हम गुफ्तगु करेंगे अमेरिका और मैक्सिको के बॉर्डर पर होने वाली सूरत हाल के बारे में। लेकिन हमारे दो कॉलर्स हैं, लियाकतुल मुल्क साहब दीर से। जी लियाकतुल मुल्क साहब,
अस्सलाम वालेकुम जाफरी साहब।
वालेकुम अस्सलाम
जाफरी साहब। मनीष कुमार साहब से मेरे दो फिक्रों में एक जवाब चाहिए था, लेकिन उनको आपने इजाजत दे दी। मैं ये समझता हूँ कि ये जो सिख यात्रियों के लिए जो कॉरिडोर खोल दिया गया है, मैं तो इसको इंतहाई खुश आइन बात है, और ऐसा होना चाहिए, कल्चर डेवलप होना चाहिए पूरी दुनिया में कि मजहब की बुनियाद पर ये नफरत है मजीद हमारी सोसाइटी बर्दाश्त नहीं कर सकती। नाकायद की बुनियाद पर इंसानियत इस हालत तक पहुंच चुकी है कि अब इसका मुतहम्मिल ये दुनिया नहीं हो सकती कि मजहब और अकायद की बुनियाद पर एक दूसरे से नफरत करे। आप देखिए, मनीष कुमार साहब ने कहा कि ये जो मुंबई वाकया हुआ, ये तो पाकिस्तान को कश्मीर के मामले पर काउंटर करने के लिए इनका इंजीनियर्ड प्रोग्राम था, या 9/11 जिस तरह के इस्लाम को काउंटर करने के लिए और अफगानिस्तान को टिकाना बनाना।
बहुत शुक्रिया आपका जी। अब हमारे एक और कॉलर हैं अफजल साहब चकवाल से। जी जनाब अफजल साहब,
अस्सलाम वालेकुम जाफरी साहब।
वालेकुम अस्सलाम।
अल्लाह ताला आपकी टीम को अपनी अमान में रखे। سارے لسنر کو اور پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ پرسکون بنائے. میرا گزارش یہ ہے پہلے تو آپ سے اپنے آپ کے جو پروگرام ہیں کہ جو ایک تین چار حصوں میں آپ اس کو بانٹتے ہیں, اگر ایک ہی موضوع کو آپ رکھیں پورا گھنٹہ تو میری آپ سے اپیل ہے, اور اس میں کالرز کو لیں. یہ آپ پرماننٹ ناپے تولے جو تجزیہ نگار ہیں ان کی بجائے کچھ ہماری گزارشات بھی سنیں. دوسری بات گزارش یہ ہے کہ ابھی آپ نے اس پروگرام کے جو مہمان تھے ان کو تو بھیج دیا. پاکستان نے تو یہ سکھ یاتریوں کے لیے اتنا بڑا جو بھی کچھ تھا, ان کی ڈیمانڈ تھی یا نہیں تھی, انہوں نے
ذرا مختصر کیجئے, میرے پاس وقت بہت کم ہے افضل صاحب.
تو ہمارے محترم, ہمارے پڑوسی ملک انڈیا نے ہمارے مسلمانوں کے لیے ویزے بند کر دیے, نہیں دیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری وزارت خارجہ بار بار جب وہ بات نہیں کرنا چاہتے تو کیوں ان سے یہ بار بار کہتے ہیں جی ہم یہ کرنا چاہتے ہیں, یہ کرنا چاہتے ہیں.
بہت شکریہ, آپ کا انپٹ لے لیا گیا. اور سامعین اب چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب. جیسا کہ آپ نے خبروں میں سنا ہے کہ میکسیکو اور امریکہ کا جو بارڈر ہے اس پر کچھ نقل وطن کرنے والے آئے ہیں اور خاصی صورتحال تبدیل ہوئی ہے وہاں پر. امریکہ نے اپنے بارڈر کو فوری طور پر بند کر دیا تھا لیکن پھر بعد میں کھول دیا گیا. ہمارے ساتھ اس وقت تو ٹیلی فون لائن پر ڈاکٹر عظمت رسول صاحب ہیں, فلوریڈا یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے. ڈاکٹر صاحب بتائیے کہ کیا صورتحال ہے اب, اور یہ امریکہ میں امیگریشن کے سچویشن پر کس طرح اثر انداز ہو رہا ہے؟
جی دیکھیں, یہ صورتحال کے بارے میں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ تھینکس گیونگ کے موقع کے اوپر بھی وہ کہہ چکے تھے کہ ایک کاروان جو ہے وہ اٹیک کرنے کے لیے, یعنی اٹیک کا لفظ وہ استعمال کر رہے تھے جو کہ خاصا ایک آپ کے لیے وزنی لفظ ہے اس سارے سیناریو کے اندر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ امریکہ حل کر سکتا تھا, اور امریکہ کا آلائی ہے میکسیکو, اور ان یہ جو امیگرینٹس ہیں جو بستی جنوبی امریکہ کے ممالک سے وہاں سے نکل کے امریکہ کی طرف سیاسی پناہ کی تلاش میں یا روزگار کی تلاش میں آتے ہیں, ان کے لیے بھی ایک اسی طرز کا ایک آپ کے لیے نظام بنایا جا سکتا ہے جس طرح شام کے اندر جو ریفیوجیز آتے تھے ان کو اردن میں رکھا جاتا تھا اور وہاں پہ ان کی ویٹنگ اور ان کو پوری طرح چھان بین کے بعد پھر امریکہ آنے کا موقع دیا جا سکتا تھا. تو اس طرح تو یہ ایک اسپیکٹیکل پیدا ہوا ہے جس کی وجہ سے امریکن سوسائٹی جو کہ آلریڈی ڈیوائڈڈ ہے امیگریشن کے ایشوز کے اوپر, اس کے اندر مزید تناؤ پیدا ہوگا. چونکہ انلیگل امیگرینٹس کے بارے میں تو سبھی جو آپ کہہ رہے ہیں لا ابائڈنگ قانون کو ماننے والے لوگ ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ انلیگل امیگریشن جو ہے اس کی حوصلہ شکنی بھی ہونی چاہیے اور اس کے لیے مناسب قوانین بھی بننے چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک امیگرینٹس کے امریکہ ایک آپ کے لیے ڈائیورس سوسائٹی ہے, ہائیلی ڈائیورس سوسائٹی ہے جس میں بے شمار لیگل امیگرینٹس موجود ہیں, اور ان کے لیے بھی آپ کے لیے کہ ایک طرح کی وہ آپ ذرا تھوڑا نفرت تو خیر مضبوط لفظ ہوگا, کافی اسٹرانگ لفظ ہوگا, لیکن آپ کے لیے کہ ان کے بارے میں ایک منفی رجحانات امریکن معاشرے میں دیکھنے میں آتے ہیں. تو بہت سارے تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اس سارے موقع کو اپنے سیاسی فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور اس ساری صورتحال کو وہ بڑھاوا دے رہے ہیں اور اس کو ایک اسپیکٹیکل بنا رہے ہیں. بلا شک وہاں پہ وہ جو ہے ایک آم سو کیس بھی استعمال کرنا پڑی, اور جو آپ کہہ لیجئے جو وہ امیگرینٹس تھے کچھ لوگ انہوں نے رش بھی کیا بارڈر کی طرف اور اس کے نتیجے میں بارڈر کو بند بھی کرنا پڑا. لیکن یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں سوائے اس کے کہ امریکہ کے اندر اندرونی طور پہ بھی سیاسی تناؤ کے اندر اضافہ ہوگا, اور امریکہ کی جو لیڈرشپ کی کیپیسٹی ہے انٹرنیشنل لیول پہ اس کے اوپر بھی بڑے سنجیدہ قسم کے سوالات اٹھتے ہیں کہ یہ ایک امیگریشن کے حوالے سے, دیگر اور تمام معاملات کے حوالے سے یعنی اس ساری صورتحال کو ٹھیک طرح سے نہیں دیکھا جا رہا, اور اس کے دونوں سطح پہ امریکن جو آپ کہہ لیجئے یہ ایک امریکہ کا رول ہے ایز اے لیڈر ان دا فری ورلڈ ان دا ڈیموکریٹک ورلڈ, اس کو نقصان پہنچا ہے.
اچھا میرے پاس ایک منٹ سے بھی کم وقت ہے, مجھے یہ بتائیے کہ آپ اس مسئلے کا کوئی حل دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں؟
جی میں نہیں دیکھتا, میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کو ایک سیاسی لیوریج کے طور پہ اپنی بیس کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کرتے رہیں گے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ جو نیریٹو انٹروڈیوس کروایا ہے امریکن ریاست میں, اس کے دوررس اثرات مرتب ہوں گے, اور میرا خیال یہ ہے کہ آنے والی کوئی بھی ایڈمنسٹریشن ہو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بعد, 2020 کے بعد کوئی بھی ایڈمنسٹریشن آئے گی, وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس بحث کو جاری رکھنے پر مجبور ہوگی. اس نیریٹو کو پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک ایکسٹریم پہ لے کے جا رہے ہیں جو کہ امریکہ کے لیے اندرونی طور پہ انتہائی خطرناک ہے, اور جیسا میں نے عرض کیا کہ اس کے امریکہ کی جو انٹرنیشنل سطح کے اوپر لیڈرشپ ہے
اس پر اثر پڑے گا.
وہ بھی ہاں جی, اس پر بھی اثر پڑے.
بہت شکریہ, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہماری آج کی پروڈیوسر تھیں گلرخ, اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. ایک نیا پروگرام لے کر حاضر ہوں گا. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
کراچی میں چینی قونصل خانے پر حملے سمیت پاکستان میں دہشت گردی کے تازہ واقعات کے سلسلے میں لندن کے ویسٹ منسٹر سینٹر فار اسٹریٹجی اینڈ ریسرچ کے محمد توصیف اور سیکیورٹی امور کے ماہر ریٹائرڈ بریگیڈیئر عمران ملک سے ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے گفتگو کی. پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات کے حالیہ تسلسل کا تجزیہ کرتے ہوئے محمد توصیف نے کہا,
اب پچھلے 5-6 مہینے کی طرف دہشت گردی کے جو واقعات کراچی میں اور جوہرک زئی میں ہوا ہے, اس کا لنک آپ الیکشن کے دنوں میں آپ کو یاد ہوگا کہ بہت بڑے دو دہشت گردی کے 2-3 واقعات ہوئے تھے, جن میں ایک رئیسانی صاحب شہید ہوئے تھے ایک واقعے میں, بلور صاحب ایک واقعے میں شہید ہوئے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں اگست کے اندر بھی چائنیز کی جو ایک بس تھی اس کے اوپر سوسائڈ بامبنگ ہوئی. ایس پی داور صاحب کا جو واقعہ ہے واقعہ ہم سب کے سامنے ہے. اس کے بعد چائنا کونسلیٹ کا واقعہ ہے, اس کے بعد اورنگ زیب ایجنسی کا واقعہ ہے. سر یہ سارے کے سارے بہت ہی کوآرڈینیٹڈ اٹیکس ہیں, اور یہ ایک سیریز آف اٹیکس ہے جو پاکستان کے اوپر کی جا رہی ہے. اچھا اب یہ کی کیوں جا رہی ہے, یہ کیوں اچانک یہ بازار دوبارہ سے گرم ہو گیا؟ پاکستان جو ہے اب آپ دیکھیں کہ اس وقت جو افغان جو ایک تھیوری تھی نا کہ افغانستان کو ڈیسٹیبلائز کرو اور پاکستان اپنے آپ برباد ہو جائے گا, وہ تھیوری دنیا کی تمام طاقتوں کی فیل ہو چکی ہے. سعودی عرب, یو اے ای, ملیشیا اس وقت ہمارے پہلے سے بھی زیادہ ریلائبل پارٹنر بن کے پچھلے چند مہینوں میں ابھر کے سامنے آئے ہیں. چائنا جس کے ساتھ ہمارا تعلق خراب کرنے کے لیے کل کا ایک ڈپلوریبل اور خوفناک واقعہ کرایا گیا, وہ ہمارا پہلے سے بھی زیادہ ڈیپینڈیبل الائی اور دوست بن چکا ہے. ایران کے ساتھ آپ کا تعلق ہے وہ امپروو ہوتا نظر آ رہا ہے. رشیا کے ساتھ آپ کے جو تعلقات ہیں وہ امپروو ہوتے نظر آ رہے ہیں. اب سر دیکھیں ان ساری کی ساری چیزوں کے اندر جو پاکستان کا امیج جس طریقے سے ابھر کے آ رہا ہے, اور جس طرح ایز اے نیشن ہم ایک ریزیلینٹ نیشن ابھر کے سامنے آ رہے ہیں, تو ہمارے بہت سارے دشمن ایسے ہیں جن کو یہ چیز پسند نہیں آ رہی. اب بی ایل اے نے جس نے فوری طور پہ ذمہ داری قبول کی ہے اس پورے واقعے کی, اور جو ان کا لیڈر ہے اشرف عرف اچھو جو پلانر بنایا جا رہا ہے اس واقعے کا, وہ انڈیا میں موجود علاج کرا رہا ہے. تو میرا خیال ہے اب تو یہ ہمیں مطلب کہنے کی ضرورت ہی نہیں رہی کہ انڈیا جو ہے وہ اس کے پیچھے ملوث ہے. اور اب باب وڈورڈ ایک بہت مشہور انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہے, اس نے ایک بک لکھی تھی اوباماز وارز, بڑی فیمس ہوئی وہ بک. تو اس بک میں باب وڈورڈ بتاتا ہے کہ جو اوباما نے جب ٹیک اوور کیا, اوباما کا جو مکونل تھا جو ڈائریکٹر انٹیلیجنس این ایس اے کا, تو اس نے پہلی بریفنگ دی براک اوباما کو. اوباما نے اس سے سوال کیا کہ افغانستان کا مسئلہ کیسے حل ہو سکتا ہے, کہ مجھے صرف ایک بریف چند جملوں میں ایکسپلین کرو. تو مکونل نے یہ کتاب میں اس نے بات دیکھی, مکونل نے یہ بولا کہ سر یو ہیو ٹو سالو پاکستان پرابلم, اونلی دین افغانستان پرابلم ول بی سالو. تو اوباما نے اس کو فردر ایلیبریٹ کرو کیا مطلب ہے تمہارا. اگلی بات اس نے یہ بولی کہ ان آرڈر ٹو سالو دا پاکستان پرابلم یو ہیو ٹو سالو دا انڈیاز پرابلم, انڈین پرابلم جو ہے بیسیکلی ہی سیمڈ انڈیا ایز اے پرابلم ان فرنٹ آف دا امریکن پریزیڈنٹ, کہ جب تک انڈیا کا پرابلم سالو نہیں کرتے پاکستان کا پرابلم سالو نہیں ہوگا, اور اس وقت تک خطے میں اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. تو سر بات آج بھی بالکل وہی ہے کہ انڈیا جو ہے مطلب جو ہماری ہائبریڈ وار ہے اس کے اندر سب سے جو بڑا جو ہمارا اینیمی ہے, جو ہمارا مخالف ہے, جس کو ہوا دے رہا ہے اور بی ایل اے کو بھی جو ہوا دے رہا ہے, وہ سب سے بڑا انڈیا ہے.
اچھا بریگیڈیئر عمران ملک بتائیے, کیا اس واقعے کا اثر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چین پاکستان کے ریلیشنز پر کسی انداز میں کسی طور پر پڑ سکتا ہے؟
تو سلپ بیک جو ہے وہ امریکہ کی جو ڈومینیشن ہے اکنامک گلوبل پارٹ, اس کو تھریٹن کرنے میں ایک رول پلے کر رہے ہیں جو میرے خیال میں امریکہ کو بالکل پسند نہیں ہے. اب یہیں پہ آپ ہندوستان کو دیکھیں کہ ہندوسٹان جو ہے وہ ابھی تک پاکستان کو نہ تو ملیٹریلی ابھی وہ ڈومینیٹ کر سکتا ہے, نہ ہی پولیٹیکلی, نہ ہی ڈپلومیٹیکلی. ایک اکنامیکلی ایک ایسا راستہ تھا جس سے وہ پاکستان کے اوپر حاوی ہو سکتا تھا. اگر سی پیک کامیاب ہو جائے تو پاکستان کی اکنامک کنڈیشن بھی بہتر ہو جاتی ہے, اور تو وہ پھر ہندوستان کے ہر قسم کے اثر سے بالا تر ہو جاتا ہے. اور پاکستان اور چائنا کے جو ابھی اتنے زیادہ معاہدے ہوئے ہیں, جو اتنے زیادہ انہوں نے اپنی دوستی کو ری انفورس کیا ہے, جو ان کے آئرن کلیڈ بردر ہوڈ جو بن چکی ہے, اب اس کو تھریٹن کرنے کی کوشش کی گئی ہے. مگر اب یہ بات سب بھول رہے ہیں کہ چائنا نے پاکستان کے اندر اور سی پیک کے اندر بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر دی ہے. اگر مکمل طور پر جب یہ پروجیکٹ مکمل ہو جاتا ہے اور تقریباً 60-65 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ پاکستان میں آتی ہے اور اتنی ہی تقریباً چائنا نے پلان کر رکھی ہے ایران کے لیے. تو اگر 120 کا اور اس سے زیادہ بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ آتی ہے ایک ریجن کے اندر, تو کیا چائنا اپنی انویسٹمنٹ کو سیکیور کرنے کے لیے اقدامات نہیں کرے گا؟ اور ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ چائنا ابھی افغانستان کے اندر بھی اپنی انویسٹمنٹ بڑھا رہا ہے اور وہ بھی اس کو سی پیک کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی کوشش میں ہے. تو سی پیک یا ایران تک چلا جائے گا, افغانستان تک چلا جائے گا, پاکستان تک ہے, تو اس سارے ریجن کے اندر امریکن اور انڈین انفلوئنس جو ہے اس کو بہت بڑا چیلنج ہوگا. تو میرے خیال میں یہ اتنا آسان نہیں ہے, اتنی چھوٹی بات نہیں ہے یہ جو پاکستان میں اور کراچی میں اور چائنیز کاؤنسلر پہ جو حملہ ہوا ہے, یہ بہت گہری چال ہے.
قمر عباس جعفری, اردو وی او اے, واشنگٹن.